بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين واستاذ جامعة اسلامية بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 304، سورہ بقرہ آیت نمبر 232.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طلاق کے سلسلے میں مستقل کئی آیات چل رہی ہیں. اس آیات کے متعلق باتیں کچھ سامنے آئی تھیں. اس سے پہلے والے آیت میں طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک اس کا شوہر رجوع کر سکتا ہے. اگر رجوع کر کے اپنی زوجیت میں رکھے، معروف طریقے پر رکھے، دستور اور ضابطے کے مطابق رکھے، اور اگر رکھنا نہ چاہیں تو معروف طریقے پر اسے چھٹکارا دے دیں. اور اس آیت میں عدت ختم ہونے کے بعد جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدت ختم ہو جائے، پھر عدت ختم ہونے کے بعد اگر طلاق تین نہ دی ہو، ایک یا دو طلاقیں دی ہوں جس میں اسے عدت کے اندر رجعت کی گنجائش تھی اور رجوع نہ کیا اور عدت اس کی گزر گئی، تو اس کے بعد کے لیے حکم ہے فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر عدت تک بات سمجھ میں نہیں آئی، عدت گزرنے کے بعد شوہر کے دل میں یہ بات آئی کہ اسی بیوی کو اپنا لیا جائے کہ اس کی زندگی بھی کارآمد ہو، اور لڑکی نے بھی سوچا کہ اگر اولاد ہو تو اس سلسلے میں اور زیادہ بہتری ہوتی ہے کہ اولاد کی بہترین تربیت ہو سکے، کہ والدین مل جائیں. والدین کی جدائی میں اولاد پر بڑا اثر پڑتا ہے. تو اگر عدت کے ختم ہونے کے بعد اور تین طلاق دی نہ گئی ہو، ورنہ تین طلاق کے بعد جب تک حلالہ نہ ہو، دوسرے شوہر سے شادی نہ ہو، پھر سابق شوہر کے ساتھ وہ نکاح جدید کے ذریعے بھی زوجیت میں نہیں آ سکتے، تو تین طلاق کے بعد ایک یا دو طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد لڑکی نے چاہا کہ اپنے شوہر سے نکاح کر لیا جائے، تو ان کی اولیاء کے بھی حکم ہے کہ انہیں تم نہ روکو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ دونوں طرف سے، لڑکے اور لڑکی دونوں طرف سے معروف طریقے سے ملنے کی انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہو، تو اولیاء کے لیے حکم ہے کہ ان کے لیے روک نہ بنو. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورتوں کو اختیار نہیں دیا گیا، عورتوں سے اجازت لی جاتی ہے اور فتوا اور رشتے کے سلسلے میں ان کی رائے تو ضرور لی جاتی ہے، لیکن اقدام نکاح کے لیے اولیاء کو مخاطب کیا گیا. اس سے پہلے والے آیات میں بھی جہاں بھی ایک نکاح کے سلسلے میں آیات آئی ہیں وہاں لڑکی کے اولیاء کو مخاطب کیا جاتا ہے. آج ان چیزوں میں بھی کمی آ گئی، والدین کے اختیار کو ترجیح نہ دی جاتی ہے، کفات کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، جس کے نتیجے میں شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپس میں دراڑیں اور شقاق کے امکانات ہوتے ہیں. کیونکہ والد اپنی بیٹی کو عرصے دراز سے پالتا اور پوچھتا ہے، اور اس کے بارے میں جو فکر اور جو خیر خواہی اس کے اندر پائی جا سکتی ہے، کسی اور کے اندر پائی نہیں جا سکتی. ہاں، نکاح کے بعد جب وہ صحیحہ ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کا مسئلہ ہے، تو ان کی رائے کو اور ان کی اجازت کو مقدم رکھا گیا، اور وہ اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، یہاں بھی مخاطب اولیاء کو کیا گیا فلا تعذلوهن، تو ان کی آپسی رضامندی کے ساتھ دوبارہ اگر وہ ازدواجی رشتے میں منسلک ہونا چاہیں تو ان کو نہ روکو، کہ کہیں زندگی ان کی آگے چل کر ضائع نہ ہو جائے، اور اگر وہاں مل کر وہ خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہیں تو ان کے لیے بہتر موقع ہے. اس لیے اولیاء کو مخاطب کر کے کہا گیا انہیں نہ روکا جائے بلکہ اس کی اجازت دی جائے. اب یہاں کفات کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ شادی ایک مرتبہ شادی کی لڑکے سے ہو چکی, اب دوبارہ اسی سے شادی اگر ہو رہی ہو تو ایک سابق میں اس سے نکاح ہو چکا ہے تو پھر کفات کا بھی مسئلہ یہاں نہیں رہتا. لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ معروف طریقے پر ہو, اگر لڑکی کسی اور غرض سے اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہتی ہے کہ مال اس کا ہیٹ لیا جائے, نیت درست نہیں, اور لڑکا بھی کسی اور غرض سے اس کو ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہ ہوگی بلکہ معروف طریقے پر اسلامی دستور اور ضابطے کے مطابق وہ ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طور پر انجام دیتے ہوئے باہم رشتے ازدواج میں منسلک ہونا چاہیں تو اولیاء کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ روکا نہ جائے. اس سلسلے میں بات پہلے بھی آ چکی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو چکی اور عدت گزرنے کے بعد لڑکی کے اولیاء یا اس کے بھائی یا اس کے رشتہ دار یہ چاہتے ہیں کہ ایک دھبا لگ چکا اب دوبارہ کیوں اس کی زوجیت میں دوں, ناک کا اور آنا کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ایسے موقع پر آنا کا مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ دونوں کی زندگی کو دیکھ لیا جائے کہ اگر خوشگوار بن سکتی ہو تو اس کو بنا لیا جائے. حضرت ماقل ابن یسار اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں اس آیت کے شان نزول کے متعلق کہا گیا کہ حضرت ماقل ابن یسار کی بہن کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تھی اور عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا, اس کے لیے راضی نہ ہوئے تھے. ایسے ہی حضرت جابر ابن عبداللہ کی چچازاد بہن کا طلاق ہو چکا تھا اور طلاق تین نہیں ہوئی تھی, ایک یا دو طلاق ہو چکی تھی, عدت کے بعد دوبارہ پھر وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے بھی ناک کا مسئلہ بنایا تھا کہ کیا ہوگا اور کیوں ایسا کیا جائے. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو بغیر چوہے چرا کے اس کے لیے آمادہ ہو گئے. تو یہ شان ہوتی ہے بندگی کی کہ آدمی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے, چاہتا ہے, لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ اپنی چاہت اور اپنی منشا کو بالکل بالا اعتاب رکھ کر اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے. اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو بڑا ہی عبرت کے لیے اور آدمی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیوی تھیں, ام المومنین ہیں اور صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں, واقعہ اس جو بہتان کا واقعہ ان کے بعد ہوا تھا غزوہ بن المصطلق سے واپسی کے موقع پر, تو کچھ لوگوں نے شکیر منافقوں نے چال بچی تھی اور کچھ بیچارے سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے تھے, تو نعوذ باللہ اس ان پر بہتان لگایا گیا تھا غلط قسم کا. اب اس بہتان لگانے والوں میں شکار وہ شخص بھی ہو گئے تھے جن کی کفالت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, یعنی ان کے اخراجات اور ساری چیزیں وہ دیکھا کرتے تھے. اب آدمی ذرا سوچے ایسے شخص کی بیوی پر جس کی کفالت اس شخص کی کفالت ایک آدمی کر رہا ہے اور اس کی بیٹی پر کوئی آدمی الزام لگا رہا ہو, تو آج کے دور میں اگر کوئی انسان ہوتا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا منہ دیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ سے اس کی کفالت نہ کروں گا. حالانکہ بات بھی کوئی غلط بھی نہیں تھی ظاہر میں کے نزدیک, اور آدمی سمجھدار آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک اپنی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے اور اس کے لیے آدمی برداشت کرے ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو برداشت کرنا دور کی بات, دوسرے پھر اس کی کفالت کی ذمہ داری لیں, تو ہم ازما بھی اور سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صدیق اکبر نے جب قسم کھائی تو قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی, ولا یأتلی اولی الفضل منکم وسعۃ, آیت نازل ہوئی کہ فضیلت والے اور نیک لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس طرح کی قسم کھائیں. تو خالی آیات نازل ہوئی, یہاں پر حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ان کے اخراجات برداشت کریں, اور یہ صرف یہ کہا گیا یہ مناسب نہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سابق کی طرح حضرت ابو صدیق نے اپنا پرچہ اور نفع ان کے لیے جاری رکھا, تو یہ تو ان لوگوں کی دل گردے والوں کی بات تھی. تو ایسے ہی یہاں پر بھی آیت نازل ہوئی, تو آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ناک کا اور انا کا مسئلہ نہیں کیا بلکہ اس کو تج دے کر فوراً اس کے پیچھے اس پر عمل پیرا ہوئے اور ان کا نکاح کرا دیا. اور آج دینی اور اسلامی احکام ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم اپنی انا کو کتنا ٹھیس پہنچانے کا ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں. پرانے احکام ہمارے سامنے ہیں اور اس کی باتیں مختلف انداز سے ہم اجتماعات میں بھی سنتے ہیں اور علماء کی خطاب میں بھی سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے کان پہ یوں تک نہیں رہتے اور اس طرح کے اقدام کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. یہ فرق ہے ماننے والوں اور اپنے انا کو مقدم رکھنے والوں کے درمیان. تو آج ہم بھی ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رسوم کی جگہ اختیار کر چکی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کس قدر بے چین رہتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے برخلاف ہوتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جان کر اس پر چلیں. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز سوچ لیتے ہیں پھر اس کے بعد فتویٰ اسی کے مطابق لینے کی کوشش کریں, یہ چیز اسلامی مزاج کے مناسب نہیں ہے. تو یہاں کہا گیا کہ وہ شادی شدہ عورتیں عدت طلاق کے بعد اگر تین طلاق نہ ہوئی ہو دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اولیاء کو خطاب کیا گیا کہ وہ نر ہوگی. ذالک یوحد بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ بات اس کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے. تو یہی اصل محرک ہے انسان کے اندر عمل کرنے پر ابھارنے کا کہ آخرت کا اسے استحضار دلائے جائیں. پرانے احکام اور آیات میں آپ دیکھیں گے اکثر جگہوں پر ان چیزوں کی ترغیب دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو اور اس کے لیے آخرت کا استحضار اور اللہ پر ایمان. حدیث میں کہا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, یہ چیزیں وجود ہی نہیں لیکن ان چیزوں کو کرنے کے لیے ایسے انداز اختیار کیا جاتا ہے جس پر آدمی کرنے پر مجبور ہو جائے. زبردستی نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے ایمانی تحریک کام آتی ہے. تو اللہ پر ایمان, ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن جس دن ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کی پیشی اپنی تمام اعمال کی پیشی ہوگی تو اس دن کا اگر استحضار آ گیا تو آدمی پھر اپنی ناک کا اور آنا کا مسئلہ نہیں بنا. شادیوں میں اپنے بیجا اسراف فضول خرچیاں اور بیکار کی چیزیں اور بیکار کی رسومات داخل نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے کتنا کنجوس ہے, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, ساری چیزیں گوارا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹے یہ گوارا نہیں. آج ہماری شادیوں میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا, اجانب کے اختلاط کے بارے میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط بےتحاشا ہوتا ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی. یہ ایک سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں اور تو خاندان جڑ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے اگر ہم اس طرح کی چیزیں جو شریعت میں ممنوع ہیں اس کے ارتکاب کے ساتھ کریں گے تو خیر اور بھلائی اور برکت اللہ کی طرف سے کہاں سے آئے گی. تو اسی لیے جو شخص اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا استحضار رکھتا ہے تو ان کے لیے ان ساری چیزوں کو اپنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اسلام کے کرنے کے لیے ہو سکتا تھا کہ خاندانی رکاوٹیں آتی ہیں, ناک کا مسئلہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے. ہاں, اس سے نصیحت وہ شخص حاصل کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایک تو اللہ پر آخرت کے دن پر, اور دوسرا فائدہ بتا دیا گیا ذالکم ازکا لکم اطہر, یہ چیز تمہارے لیے پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا باعث ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آنا کے غرور اور گھمنڈ میں اس کو رکھ دیا, نکاح کے لیے آمادہ نہ ہوا, پھر دن گزرتے گئے لڑکے کی تو شادی ہو چکی اور لڑکیاں ایسی پڑی رہی, پھر اس کے بعد شیطان نے فتنے برپا کرنا شروع کر دیا اور غلط راہ پر لگ گئے, اس کے نتیجے میں بعد میں پھر رونا اور دھونا پڑے. اس لیے کہا گیا ذالکم ازکا لکم اطہر, یہ چیز تمہارے حق میں زیادہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا سبب ہے کہ اس کی زندگی بھی بنے گی اور گناہوں سے وہ بھی محفوظ ہوں گے اور آپ کے آپ اس سے نہ خاندان کے دھبے کا سبب نہ سمجھیں بلکہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اس سے پہلے والے آیات میں واللہ ان اللہ بکل شیء علیم, اس سے آگے بھی کہیں علیم کا لفظ ہے, اور یہاں پر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کا آدمی اپنے عقل کے اور اپنے خاندان کے اور انا کے جوش میں آ کر سمجھتا ہے کہ یہ بہتر یہ غلط یہ بہتر یہ غلط, تو یہاں پر ایسا لفظ استعمال کیا گیا اور تم تو نادان ہی ہو, تم سمجھ نہیں سکتے, جو خالق اور مالک ہے وہ تو مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتا ہے, تو تم اپنے عقل کو یہاں پر ترجیح نہ دو بلکہ اللہ جو فرماتے ہیں اس کو تسلیم کرو. واللہ یعلم, حقیقت سے اللہ واقف ہے کیا ہوگا, اللہ خوب جانتا ہے اور جان کر اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے, اس پر چلو وانتم لا تعلمون، اور تمہاری عقلیں محدود ہیں، تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. جب اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے خیر دیکھو گے. دوسری آیات میں کہا گیا، بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں کام ہمارے حق میں بہتر ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناگوار سمجھو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا اور بھلا سمجھو اور خیر سمجھو لیکن اللہ نے اس میں شر رکھا. لہذا مشورے میں برکت بھی ہے اور مشورہ بھی لیا جائے، اور ان چیزوں میں خاص احتیاط سے کام لیا جائے. اللہ تعالیٰ ان قرآن احکام اور سارے احکام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.